الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین اور معزز سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ایک ماہ قبل فروری کی 29 تاریخ کو بھی ہم اسی جگہ پر جمع ہوئے تھے، اور اس مرتبہ میں نے پوری سورہ قیامہ کا درس دیا تھا، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ میں نے اس لیے منتخب کی ہے سورہ مبارکہ کہ اخبار جنگ میں اس سورت سے متعلق میرے کچھ مضامین سلسلے وار شائع ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا اگر اس نشست میں اجمالی تعارف ہو جائے گا تو پھر آپ حضرات اگر پابندی کے ساتھ ان اقساط کو اخبار میں بھی مطالعہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام مضامین مستقل ذہن نشین ہو جائیں گے. الحمدللہ کہ وہ 5 اقساط تو شائع ہو چکی ہیں، اور اس کی چھٹی اور آخری قسط انشاءاللہ کل صبح آپ کی نظروں سے گزرے گی، اور وہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہے جس کا ہمارے آج کے درس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا عنوان ہے متن قرآن کی حفاظت اور مطالب قرآن کی وضاحت کا ذمہ جو اللہ نے خود لیا ہے. سورہ قیامہ کے درمیانی حصے میں 4 آیات بڑی عظیم ہیں اس اعتبار سے کہ ان میں جو عنوان میں نے ابھی بیان کیا ہے اس موضوع پر بڑی اہم آیات وارد ہوئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ آیات انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس اعتبار سے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن حکیم کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیے. ترتیب و تدوین قرآن کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات، حفاظت قرآن کے ضمن میں بہت سے شکوک و شبہات. ایک حلقہ تو وہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر پوری بدنیتی کے ساتھ ان مغالطوں کو اور وسوسوں کو پیدا کیا اور ذہنوں میں پہنچایا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض سادہ لو حضرات ایسے موجود ہیں کہ جو ان لوگوں کی شاطرانہ چالوں کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے، اور اپنی سادہ لوہی میں اور اپنی شرافت و مروت میں ان کے خیالات سے کم و بیش اثرات قبول کر لیتے ہیں. میں نے مثلاً آپ کل پڑھیں گے کہ ایک بات عرض کی ہے کہ ہمارے خطبات جمعہ میں یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، مجھے کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں جامع آیات القرآن. اب بظاہر تو یہ الفاظ حضرت عثمان کی مدح میں ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو جمع کیا، لیکن اب آپ غور کیجئے کس سٹل انداز میں اور کتنے لطیف پیرائے میں اس سے ایک وسوسہ پیدا کر دیا گیا کہ گویا کہ حضرت عثمان کے دور خلافت سے قبل شاید قرآن جمع نہیں ہوا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور کا انتقال ہو رہا ہے سن 11 میں ہجری میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع بھی ہوتی ہے تو یوں سمجھئے کہ 23 سے. یہ 12 برس تو گویا کہ قرآن مجید جمع شدہ شکل میں موجود ہی نہیں تھا. یقیناً پڑھنے والے ان خطبوں کے یہ مفہوم اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، لیکن یہ کہ اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو ذہن میں یہ باتیں بٹھا دی گئی ہیں کہ قرآن مجید تو شاید حضور کے زمانے میں تو مرتب موجود ہی نہیں تھا، یہ مرتب ہوا حضور کے بعد. اچھا حضور کے بعد بھی مرتب ہوا تو ایک خیال، وہ چونکہ روایات ہیں جس کی میں نے بڑی وضاحت سے اس میں مضمون میں گفتگو کی ہے جن کے بارے میں، کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ترتیب دیا گیا، حالانکہ ترتیب نہیں دیا گیا جمع کیا گیا، ایک کتابی شکل میں مرتب کیا گیا. قرآن مرتب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا، آپ نے خود مرتب کیا ہے پورے قرآن کو، اس مرتب شکل میں امت کو منتقل فرما کر تشریف لے گئے. قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. اور ہزاروں حفاظ موجود تھے، ظاہر بات ہے کہ حفظ قرآن بغیر ترتیب کے ممکن نہیں. تو یہ سارے وسوسے جو پیدا کیے گئے کتابی شکل میں یقیناً قرآن حکیم حضور کی حیات طیبہ میں مرتب نہیں ہوا تھا. جب سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، تو ضرورت کا احساس ہوا کہ اگر یہ حفاظ اس طریقے سے شہید ہوتے چلے گئے تو اندیشہ ہے کہ کہیں متن قرآن اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو اب کتابی شکل میں مرتب کرنے کا ایک مرحلہ پیش آیا، اور یہ بھی حضور کے انتقال کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں. اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ حضرت ابوبکر کا عہد خلافت کل 2.25 برس کا ہے. گویا کہ وہ وسوسہ نہیں ہو سکتا کہ کتابی شکل میں بھی یہ کوئی 10-15-20 برس کے بعد مرتب ہوا ہو. حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں مرتب ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی فصل زمانی بودے زمانی موجود نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے قراءتوں میں اور اس کے کچھ رسم الخط میں چونکہ کچھ اختلافات ہو رہے تھے، تو ایک رسم الخط خط پر جمع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چنانچہ میں نے اس میں عرض کیا ہے، کل آپ وہ مضمون پڑھیں گے، کہ اگر یہ ردیف اور قافیے کا لحاظ رکھنا ہی ہے تو حضرت عثمان کی شان میں یہ الفاظ زیادہ صحیح ہوں گے کہ جامع الامت علی القرآن عثمان ابن عفان. اصل میں حضرت عثمان نے تو امت کو قرآن پر جمع کیا ہے، آیات قرآنی کو جمع نہیں کیا ہے. آیات قرآنی تو جمع ہو چکی حضور کی حیات طیبہ میں، مرتب شکل میں حضور نے 2 مرتبہ اپنی حیات دنیاوی کا جو آخری رمضان مبارک تھا اس میں 2 مرتبہ دور کیا ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ پورے قرآن کا، اور وہ قرآن آپ اسی مرتب شکل میں امت کو دے کر تشریف لے گئے. پھر یہ کہ کتابی شکل میں بھی ما بین الدفتین اس کی جو تدوین ہو گئی ہے وہ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہو گئی. اس کے بعد ایک رسم الخط پر جسے ہم کہتے ہیں رسم عثمانی، یہ ایک رسم الخط ہے، اور اس زمانے میں سعودی عرب میں بڑا اہتمام ہو رہا ہے اس کا، کہ بعض ہمارے دوسرے ممالک میں چونکہ اس کی پوری احتیاط نہیں ہو رہی تھی، رسم الخط کے ضمن میں کچھ باریک باریک سا فرق ہونے لگا تھا. کیونکہ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے لفظ مالک، مالک اس لیے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، میم الف ما لام کاف مالک، اور ایک یہ کہ میم لام کاف اور میم پر کھڑا زبر ہوگا تب بھی مالک پڑھیں گے آپ. تو اب الف کو الف کے ساتھ مالک لکھنا یا کھڑے زبر کے ساتھ لکھنا، لفظ تو ایک ہی رہا لیکن رسم الخط 2 ہو گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم الخط پر پوری امت کو دوبارہ جمع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ چونکہ یہ دور ہم پر ایسا گزرا ہے 200-250 برس کا کہ مغربی امپیریلزم کا غلبہ رہا، مختلف ممالک ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ہمارا کوئی مرکزی نظام نہیں رہا. تو ہر ملک میں لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں انہیں تو زیادہ سے زیادہ منفعت مطلوب ہوتی ہے، صحت کا اتنا لحاظ اور تصحیح کی اتنی کوشش وہ نہیں رکھتے، اس پر خرچ آتا ہے. لہذا رسم الخط کے ضمن میں تھوڑے تھوڑے سے فرق ہونے لگے تھے. تو جیسے کہ میں یہاں پر، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے اعتبارات سے لوگوں کو صدر ناصر سے بہت سا بودھ ہے اور بہت سی شکایات ہیں اور شکوے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا حفاظت قرآن کے ضمن میں، کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اسرائیل کی طرف سے سازش ہوئی ہے کہ غلط اور تحریف شدہ قرآن مجید لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے اور وہ افریقی ممالک میں پھیلائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر پورے قرآن مجید کو جو تسجیل کی ٹیپس کے اوپر، اور دونوں مشہور قراءتوں کے اندر، قاری محمود خلیل حسنی مرحوم کے زبانی بھی اور شیخ عبد الباسط کے زبانی بھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا تاکہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ ایک اضافی سلسلہ اس دور میں جو بھی اب ہمارے پاس نئی ایک کا نیا ذریعہ موجود ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا، تو اس ذریعے کو بھی انہوں نے اختیار کیا، یہ بہت بڑی خدمت تھی ان کی. اسی طرح اس وقت جو ہے سعودی عرب کی حکومت نے بڑے کروڑوں روپے کے سر سے باقاعدہ ایک پریس لگایا، ایک ادارہ بنایا، اور وہ بڑا اہتمام کر رہے ہیں اس کا کہ صرف رسم عثمانی پر قرآن مجید تباہ کیا جائے، اور حکومتی سطح پر تمام ممالک میں ان کی طرف سے اس کے لیے سلسلہ جنبانی ہے، خط و کتابت ہے، کہ اپنے ہاں پر لازم کیا جائے قانونی اعتبار سے اور حکومت کے ذرائع کے دباؤ کے تحت کہ کوئی اور رسم الخط جو ہے وہ اس قرآن مجید کی کتابت میں بھی در نہ آئے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ در حقیقت یہ ظہور ہے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا. اللہ نے ذمہ اپنے اوپر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی اندیشے سے کہ کہیں میں قرآن کی کوئی آیت بھول نہ جاؤں، کہیں کوئی حصہ میرے حافظے سے محو نہ ہو جائے، بڑی تیزی سے آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے یاد کرنے کے لیے، تو اس مشقت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور روک دیا کہ یہ ذمہ ہمارا ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زبان مبارک کو تیزی سے حرکت نہ دے کہ جلدی سے اسے یاد کر لیں، محفوظ کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ ہم اس قرآن کو جمع کر دیں گے آپ کے سینہ مبارک میں بھی. یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر آپ کے بہت سے صحابہ کے سینوں کے اندر بھی یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. اور در حقیقت جمعہ و قرآن ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی تھی، اسی کا ظہور ہو رہا ہے. عالم تکوینی میں اللہ کا فیصلہ ہے جو اس عالم مادی اور عالم اسباب میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے. حضور کے سینے میں مبارک میں قرآن جمع ہوا، پھر صحابہ کرام حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن جمع ہوا، پھر کتابی شکل میں قرآن جمع ہوا اور چل رہا ہے یہ سلسلہ. ایک اعتبار سے رمضان مبارک جو ہے وہ گویا کہ قرآن مجید کا سالانہ جشن ہے، اگرچہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، قرآن کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ہمیں ان الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہر دور کی ذہنی سطح کے مطابق اور ذہنی سانچوں کے مطابق ابلاغ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ جشن منانے کے چونکہ بہت عادی ہو چکے ہیں، اس حوالے سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ قرآن کے سالانہ جشن ہے. جب رمضان مبارک کی آمد آمد ہوتی ہے، حفاظ کرام اپنا حفظ تازہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، دور ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے. اور پھر اس گئے گزرے دور میں آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں بھی حال یہ کہ حفاظ کو مساجد تلاش کرنی پڑتی ہیں. اتنے حفاظ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں. پھر یہ کہ گیا گزرا مسلمان بھی پورا قرآن مجید جو ہے اس مہینے میں کھڑے ہو کر سنتا ہے، اور عام طور پر کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو اس قرآن کا دور اپنے طور پر بھی مکمل کر لے، تلاوت کر لے. تو یہ در حقیقت یہ بھی اس عالم میں مادی اور عالم میں اسباب میں اس حفاظت قرآن کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو تکوینی طور پر اللہ نے اپنی ذمہ داری میں لی. تو ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا. اب جمع کرنے میں یقیناً اور پڑھوانے میں ترتیب جو ہے وہ تو لازمن ہے، ورنہ کیسے پڑھوائیں گے اور کیسے اس کو جمع کریں گے؟ تو ترتیب پا جانا قرآن کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں مکمل ہو گیا. جو شخص اس میں ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کو اسے کھرچ دینا پڑے گا کہ ان علینا جمعہ و قرآنا. اور اگر یہ وعدہ اللہ نے پورا نہیں کیا تو یا تو اللہ پر کذب لازم آئے گا یا وعدہ خلافی لازم آئے گی، اور ظاہر بات ہے کہ پھر ایمان کی سلامتی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے اس کی وضاحت بھی ہے. اس وضاحت کے بھی دو درجے ہوئے، قرآن کی وضاحت قرآن کے ذریعے سے بھی ہوئی ہے. آپ جو حضرات میں قرآن مجید سے واقفیت رکھتے ہیں، سورہ نساء میں ایسا ہوا ہے، شروع میں کچھ احکام آئے ہیں اور پھر ایک حکم کے ضمن میں مزید وضاحت سورہ مبارکہ کے درمیان میں موجود ہے، خواتین کے بارے میں جو حکم تھا، اور پھر ایک اور حکم کلالہ کے بارے میں، یستفتونک، اس پر تو یہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے کہ نبی کلالہ کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی گئی. اور اس طرح کی جو آیات قرآن میں آتی ہیں تو ان میں گویا کہ یہ تبیین ہو رہی ہے قرآن ہی کے کسی سابقہ حکم کے، قرآن ہی کے ذریعے سے. یہ پہلا مرحلہ ہے تبیین قرآن کا. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ حضور کے ذمہ ہے کہ آپ اسے بیان کریں. ہم نے آپ پر انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ پر ہم نے یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ اسے واضح کریں، اس کی تبیین کریں لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے یہ اتارا ہے. حضور نے اپنے قول سے، فعل سے، اپنی عملی مثال سے اس کی جو ایک وضاحت پیش کی ہے وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گویا کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے خود قرآن کی تبیین ہے. یہ تبین للناس ما نزل الیہم، اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ثم ان علینا بیانا. یہ بہت اہم آیات ہیں، میں نے اس وقت چند منٹ آپ کے اس لیے لے لیے کہ پوری توجہ سے اس مضمون کو پڑھیے. اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے جو فتنے اٹھائے ہیں اس میں ہم غیر شعوری طور پر جس طریقے سے بہہ گئے ہیں، اور سادہ لوہی میں ہماری زبانوں سے بھی ایسے الفاظ انہوں نے نکلوا دیے ہیں کہ جن کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک وسوسے کے لیے اساس موجود ہے. جامع آیات القرآن, اس کے کیا معنی ہوئے کہ شاید آیات قرآنیہ حضرت عثمان کے دور خلافت سے پہلے جمع شدہ شکل میں موجود نہیں تھی. ایک خاص گروہ کا فکر جو ہے کتنے لطیف پیرائے میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر پہنچ رہا ہے. تو یہ اہم مضمون تھا, اور اس اعتبار سے جیسا کہ ابھی آپ کو سید صاحب نے متوجہ کیا, آج آپ کے علم میں ہے کہ پہلا عشرہ شعبان المعظم کا ختم ہو چکا ہے, گیارہویں شب ہے شعبان المعظم کی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمہید ہے رمضان مبارک کی. اس اعتبار سے خاص طور پر یہ جو آیات آئی ہیں اس موقع پر یہ بہت ہی مناسب حال بھی ہے, وقت کے اعتبار سے بھی بہت مناسب ہے, اور ان کا مضمون جو کل آ رہا ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنے کل آئے گا یا پرسوں آ جائے گا, یہ آپ دیکھ لیجئے گا, کبھی ایک آدھ دن کا آگا پیچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے سلسلے میں, اس سلسلہ الہدا جو چھپ رہا ہے جنگ میں, اس میں پھر رمضان مبارک کی برکات اور اس کی حکمتیں اور روزے کی عظمت, اور اس کا کیونکہ اصل اساس جو ہے رمضان مبارک کی فضیلت کی وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت اور قرآن مجید کے ضمن میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, یا جو میرا وہ کتاب چاہے جس کا بھی اعلان کیا گیا کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں. بات ایک ہی ہے, چاہے ہم یوں کہہ لیں کہ یہ قرآن کے حقوق ہیں ہم مسلمانوں پر, یا ہم یوں کہہ لیں کہ یہ ہم مسلمانوں کے فرائض ہیں قرآن کے ضمن میں, بات ایک ہی ہے. تو ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ اس پرچے میں. اس میں ایک اشکال بعض حضرات کے ذہنوں میں آتا ہے, اور پچھلے دنوں میرے سامنے چونکہ دو تین حضرات کی طرف سے آیا ہے تو میں اس کا بھی اس وقت چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں, کہ چونکہ اخبارات میں آپ کو آج کل معلوم ہے کہ ہر قسم کی گندگی بھی آتی ہے, اور اس میں نہ معلوم کتنے فوش قسم کے فوٹو اور کتنے اڑیا قسم کی, آپ کے علم میں ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارا نیشنل پریس کہلاتا ہے وہ نیشنل گٹر بن کر رہ گیا, یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور بعض حضرات نے توجہ دلائی, پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے, یعنی ہم نے مات دے دی ہے اس معاملے میں پوری دنیا. پوری دنیا میں روزنامہ اخبارات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, وہ علیحدہ ہیں جو ان کے اخبار یا رسالے چھپتے ہیں, وہ پوری پوری اڑیا تصویریں بھی دیتے ہیں, وہ اپنے علیحدہ علیحدہ ان کے خانے ہیں, ہر چیز کی اپنی جگہ پر انہوں نے اب ایک حیثیت دی ہوئی ہے, لیکن روزناموں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. روزناموں میں خبروں کے ضمن میں تو کسی عورت کا فوٹو ہو سکتا, ایک خبر ہے خبر میں, کہیں اگر مارگریٹ تھیچر آئی ہوئی ہے کہیں پر تو ان کی کوئی تصویر آ جائے گی, یا کوئی اور خاتون کوئی ہے کہ جن سے متعلق واقعی کوئی خبر ہے اہم, ان کے فوٹو تو چھپ سکتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, کہیں موسم گرما کے لباسوں کے حوالے سے, اور کہیں موسم سرما کے لباسوں کے حوالے سے, اور کہیں کسی حوالے سے, اور کہیں کسی بہانے سے, لیکن یہ کہ یہ معاملہ انتہائی تکلیف دہ. اب اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ انہیں چیزوں کے اندر اپنے مضامین چھپواتے ہیں. اب یہی مسئلہ جو ہے ٹی وی کا ہے, ٹی وی میں جو کچھ ہو رہا ہے, کچھ تھوڑی بہت چند دنوں کے لیے اس میں کمی کی طرف جو رجحان تھا معلوم ہوا, اس کا ریباؤنڈ جو ہوا ہے, جو ریئیکشن اور رد عمل ہوا ہے, تو اب وہ ساری تلافیاں جو ہیں پچھلی, میں تو الحمدللہ دیکھتا نہیں, مجھے کچھ معلوم نہیں, یہ میرے لیے شنید ہے, لیس الخبر و کل معائنہ. تو شاید آپ محسوس کریں کہ میرے جذبات اتنے شدید نہیں ہیں ٹی وی کے بارے میں جتنے اخبارات کے بارے میں, تو اس کا سبب یہ کہ اخبار تو میں دیکھتا ہوں, ٹی وی میں دیکھتا نہیں, لیکن جو کچھ سنتا ہوں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سی کچھ کمی اگر کی تھی تو اس کی بھرپور تلافی ماسود کے وہ اب کرنے کا گویا کہ فیصلہ کیا جا چکا ہے. اب اسی میں کچھ قرآن مجید کا کوئی فہم قرآن, کوئی اور اس طرح کے مضامین بھی آتے ہیں. اب ہم کیا کریں, مجبوری ہے. اگر ان ذرائع کو ہم بالکل تج دیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس خیر کے کچھ پھیلانے کا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. تو میرے سامنے تو مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب تک آپ مکے میں رہے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا, آپ صرف دعوت دے رہے تھے. وہ آج کے درس کا ایک اہم موضوع ہے یہ, کہ دو مرحلے تھے حضور کی دعوت کے, ایک وہ ابتدائی مرحلہ مکی دور کا, اس کے تقاضے کچھ اور تھے, اور دوسرا جو اقدامی مرحلہ تھا انقلاب کے لیے بالفعل چیلنج کر کے میدان میں آنا, جس کے نتیجے میں قتال ہوا اور غزوات ہوئے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ دو رنگ بڑے جدا ہیں, انہیں علیحدہ سمجھنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, اور ہر ایک کے ماں لہو کو اچھی طرح سمجھنا, اور اس کے بارے میں پورے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرنا بہت اہم ہے سیرت النبی کے حوالے سے. اس وقت صرف یہ عرض کرنا تھا کہ جب تک آپ مکے میں مقیم رہے اختیار آپ کے پاس نہیں تھا, آپ محض ایک داعی تھے, داعی مبلغ, لہذا آپ اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے جس میں بت رکھے ہوئے تھے. معاذ اللہ آپ بتوں کا طواف نہیں کر رہے تھے، یہ آپ کی نیت میں نہیں تھا، لیکن کیا کریں، بتوں کو توڑ دینا اس کا اختیار نہیں. اور اگر اس وقت آپ کر بھی لیتے، آپ کے کچھ چالیسار ایسے یقیناً موجود تھے کہ انہیں آپ حکم دیتے تو وہ اپنی جان پر کھیل جاتے اور ایک رات میں جا کر سب کو توڑ پھوڑ کر آ جاتے، لیکن ہوتا کیا، چند دنوں کے اندر اندر وہ ایک اور کھیپ بن کر وہاں پر رکھ دی جاتی ہے. وہ تو ہاتھ ہی سے تراشے جانے کو، آسمان سے تو اتر دے نہیں کہ ایک مرتبہ توڑ دیے جائے تو دوبارہ آ نہیں سکتے. تو وہ تو جو کا کیوں خانہ پورا کر دیا جاتا، اور کچھ ہمارے صحابہ کرام کی ٹیم کی جانیں جو ہیں وہ خام خواہ اس کی نظر ہو جاتی بغیر کسی نتیجے کی. لہذا حضور کا طرز عمل کیا تھا کہ وہاں تو آپ طواف کر رہے ہیں، اسی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے بت رکھے ہوئے. تو یہ مجبوری ہوتی ہے دعوتی دور کی کہ اس میں آپ کو اپنی دعوت کے ابلاغ کے لیے ان چیزوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے ذہن ریکنسائل کر لیا ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی مصالحت کر لی ہے، یا ہم ان چیزوں کے بارے میں کوئی مداہنت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن کریں کیا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب با اختیار ہو کر، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے وہ نقشہ آیا، 10,000 قدوسیوں کی معیت میں جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں یوم الفتح کو، تو پھر پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ان تمام بتوں کو توڑ دیا، اور اب کوئی امکان نہیں تھا کہ دوبارہ بت تراش کر وہاں رکھ دیے جائیں. تو ہمیں اپنے طرز عمل کے ضمن میں اور ہر طرح کے حالات کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ہوگا سیرت النبی کو، کس دور میں آپ کا طرز عمل کیا تھا. یہ موضوع ہے میری اس کتاب کا منہج انقلاب نبوی، جس میں میں نے 7 سٹیجز میں حضور کے ریولیوشنری پروسیس کو بالکل علیحدہ علیحدہ، اس ہر سٹیج کے مراحل اور اس کے جو تقاضے تھے، اس کے جو لوازم تھے، اس کے جو پری ریکوزٹس تھے، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ تک جانے کے لیے کیا شرائط تھے، کیا لوازم پوری ہونی جو ہے ہونے چاہیے، وہ میں نے بیان کیا ہے. جن حضرات کو دلچسپی ہو، اب اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے بھی اپنے عہد کو تازہ کریں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اثر نو ایک ذہنی ربط اپنا قائم کرنے کے لیے اور کتابیں بھی دیکھیں، میری اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں. اس لیے کہ قرآن اور سیرت النبی دو چیزیں نہیں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے مطابق، کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی ہے. یہ قرآن مصحف کی شکل میں ہے، یہ قرآن متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کو ایک انسانی شخصیت اور سیرت کے حیولے میں دیکھنا ہو تو وہ سیرت النبی ہے علی ساجد صلاۃ والسلام. لہذا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ چند باتیں جو ہیں آج اضافی طور پر میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں. اب جو آج کا درس ہے اس کی طرف توجہ منعقد کریں، اور اس سے پہلے کہ آیات کا ہم کی تلاوت کریں اور پھر سلسلے بار ایک ایک لفظ کو سمجھیں، ایک تھوڑی سی وضاحت مزید. یہ جو الہدا کا سلسلہ ٹی وی پر بھی چلا تھا اور پھر اب بھی جو چل رہا ہے جنگ میں اس کی اشاعت ہو رہی ہے، تو بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ اصل میں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جو میں نے مرتب کیا تھا. یہ کوئی آج سے 25 برس پہلے کی بات ہے. مقصد کیا تھا؟ اس کا کل ہجوم بن جاتا ہے، مختلف مقامات سے آیات اور سورتیں لی گئی ہیں، کل ہجوم بن جائے گا تقریباً 2 پارے کے لگ بھگ، 1.5-2 پارے، یعنی 1/15 یا 1/20 قرآن مجید کا ہجوم بنے گا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کی تعلیم کا لب لباب اور قرآن مجید کا جو طرز استدلال ہے، اس کا جو ایک مخصوص اسلوب ہے، اس سے ایسا تعارف ہو جائے قاری کا کہ پھر قرآن سے اس کی ایک وابستگی ذہنی اور قلبی ایک وابستگی ایسی ہو جائے کہ پھر پورے قرآن کے مطالعے کے لیے اس میں ایک عزم جو ہے پیدا ہو جائے. اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے. سورۃ العصر جو ہے، میں آج عرض کر دوں یہاں دوبارہ، اس سے پہلے بھی آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے تذکیر کے درجے میں یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی ہی ہے کہ ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ سب تذکیر کے لیے ہے. ہمارے ذہن میں ایک چیز اگر کچھ دھندلی ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ تازہ ہو جائے. جیسے حفیظ جالندری کا وہ شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں. یہ لوہے جبی کو تازہ کرنا ہے، سجدے میں گرنا، اور یہ تذکیر جو ہے بالقرآن، یہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے قلب کے اندر نقوش ایمانی کو تازہ کرنے کی ایک کوشش. تو سورۃ العصر کے بارے میں جو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ
لوسعتم. اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں, تدبر کا غور و فکر کا حق ادا کر دیں, تو یہ ان کے لیے کافی ہے, ان کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے. بلکہ ایک روایت جو آئی ہے کہ جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس, قرآن مجید میں سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی ہوتی. تو عظمت ہے اس کی بڑی, اور بہت جامعیت ہے, اور جامعیت کے ساتھ انتہائی پلین ورڈز میں, سادہ ترین الفاظ میں صراط مستقیم کے چار مراحل بیان کر دیے گئے ہیں. وہ صراط مستقیم جو فوز و فلاح تک پہنچانے والی ہے, جیسے حضور نے ایک مرتبہ زمین پر کسی تنکے سے لائنیں کھینچی تھی, ایک خط تو بالکل سیدھا جا رہا ہے اور ایک خط کوئی دائیں طرف سے آتا ہے اور اس درمیانی خط کو کاٹتا ہوا بائیں طرف نکل گیا, کوئی بائیں سے آیا دائیں طرف نکل گیا, اور پھر یہ اس طریقے سے ٹیڑھے میڑھے خط خطوط ہو گئے, ایک سیدھا راستہ. آپ نے فرمایا یہ تو ہے سواء سبیل یا صراط مستقیم, یہی ہے کہ جو پھر پل صراط بن جائے گا, وہ جو ہمارا ایک تصور ہے, اور یہ سیدھا جنت میں لے جائے گا, جس کا نقشہ سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اس روز کیا کیفیت ہوگی. اہل ایمان کی تو روشنی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی ہوگی, یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا حال تو یہ ہوگا, اور منافقین کا حال یہ ہوگا کہ کوئی روشنی نہیں ہوگی, وہ ان سے درخواست کریں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس سے ہو کر الصراط سے, صراط مستقیم دنیا میں, الصراط وہ اس عالم برزخ میں یا میدان حشر میں, اور پھر وہ جنت تک لے جائے گا. اور یہ ٹیڑھے میڑھے راستے آ رہے ہیں, کوئی دائیں سے آ کے بائیں کو نکل گیا, کوئی بائیں سے آ کے, یہ افراط و تفریط کے دھکے ہیں جو نوع انسانی کھا رہی ہے. وہ جو صراط مستقیم ہے اس کے چار مقامات ہیں, نقطہ آغاز ایمان, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا نمبر ایک, وعملوا الصالحات دوسرا ہے عمل صالح, اور نمبر تین وتواصوا بالحق, حق کی وصیت بھی کریں, وتواصوا بالصبر, اور چوتھی شرط اور صبر کی وصیت کریں. اب یہ چار مقامات ہیں, جیسے کہ اسٹیشنز ہوتے ہیں, سنگ ہائی ویل ہوتے ہیں, آپ اگر کسی سڑک پر چلے جا رہے ہیں تو ایک وسوسہ سا ہونے لگتا ہے, پتہ نہیں کہیں درمیان میں چوک آئے میں کہیں غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا, لیکن آگے ایک سنگ میل آ گیا جس پہ لکھا ہوا ہے میرپور خاص, ابھی 20 میل ہے, آپ کو اطمینان ہو گیا, یہ مجھے ذہن میں اس لیے آیا کہ مجھے کل میرپور خاص جانا ہے. تو ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم صحیح راستے پر ہیں, پیچھا جو ایک چوک آیا تھا غلط راستے پر نہیں مڑے ہیں. تو جیسے یہ سنگ ہائے میل ایک اطمینان دلاتے ہیں, ایک اسٹیشن کے بعد دوسرا اسٹیشن, اب کراچی سے چلتے ہیں اگر لاہور تک تو چلیے اب آ گیا, حیدرآباد آ گیا, اب یہ روڑی آ گیا, معلوم ہوا کہ اتنا سفر ہم نے طے کر لیا, سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں. اسی طرح اس صراط مستقیم کے یہ چار مقامات کہہ لیں, اسٹیشنز کہہ لیں, لوازم کہہ لیں, نتائج کہہ لیں, بات ایک ہی ہے, ایمان نمبر ایک, عمل صالح نمبر دو, تواصی بالحق نمبر تین, تواصی بالصبر نمبر چار. اور اس میں میں نے وہ جو میرا کتاب چاہا ہے راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں, اس میں میں نے امام شافعی کے اقوال بھی کوٹ کیے, اور ایک اور میں نے امام راضی کا کوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں علم ان ھذہ الآیۃ فیہا وعید شدید, ہوشدار کے رہبر دمے تیز از قدم را. دیکھو اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے, بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِعِ النَّاسِ, اللہ نے تو خسارے کا, تباہی کا, بربادی کا, ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کے بارے میں. اِلَّا مَنْ كَانَ آتِيًا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ, سوائے ان لوگوں کے, سوائے اس شخص کے جو ان چار شرطوں کو پورا کرے, وَهِيَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ, اس سے دلالت ملی, رہنمائی ملی کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. یہ اہم ترین بات ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. ہم نے تو آج تک یہ سمجھا ایمان وہ بھی قانونی درجے میں, اقرار باللسان کے درجے میں, جو ہمیں کچھ محنت کیے بغیر وراثتاً مل گیا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, اس سے ہماری نجات گارنٹیڈ ہے. ہمارے لیے کیا اندیشہ ہے, جنت تو بنی ہمارے لیے, ہماری تو وہاں ریزرویشن ہے, ہمارے ساتھ تو کوئی معاملہ اس طرح کا ہوگا ہی نہیں, ہم تو ابناء اللہ و احباؤ ہیں,
ہماری تو وہاں سفارش ہے بہت بڑی موجود. یہ سارے مغالطے جو پیدا ہوئے ہیں ان کا منطق بات نہیں تو خامخواہ انسان جو ہے وہ اپنے دامن کو تر ہونے سے بچائے. دامن تر مکن ہوشیار باش کاہے کے لیے, جبکہ ہر صورت میں بہرحال ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, جو بھی کچھ ہے, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے, نجات تو ہمارا حق ہے, لازمی حق ہے, پیدائشی حق ہے. یہ ہے جس سے کہ عمل کی چولیں ڈھیلی ہوئی اور ڈھیلی نہیں ہوئی علیحدہ ہی ہو گئی, ان کا کوئی سوال ہی اب نہیں رہا. اب اس کو کسنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ سورۃ العصر اور سورۃ العصر کی جو اور شرحیں آئی ہیں قرآن مجید میں ان کو سب سے زیادہ فوکس میں لایا جائے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے, میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا سورۃ العصر میں چار چیزیں آئی ہیں, تو اب ایک گراف میں جیسے کہ آپ دیکھا کرتے ہیں, گراف جو ہے نیچے سے بنتا ہے, تو اس میں آپ 0, 10, 20, 30, 40 ویلیوز بناتے ہیں. اسی طریقے سے یوں سمجھیے, ایمان عمل صالح تواصب الق تواصب الصبر. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایمان کے بھی درجات ہیں. کہاں ایمان ابو بکر صدیق کا اور عمر فاروق کا اور عثمان غنی کا اور علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کہاں ہمارا ایمان, ہم میں سے جو واقعی صاحب ایمان ہو ان کا بھی ایمان, کہ نسبت خاک رابع عالم پاک, تو لکھوں کا درجے ہو جائیں گے یہاں سے یہاں تک. اب یہ گراف کا دوسرا سائڈ میں صاحب سامنے لا رہا ہوں. اسی طرح عمل صالح, ایک عام مسلمان اس کا ایمان بھی بڑا مجمل, وہ اللہ رسول کے نام جانتا ہے لیکن مخلص ہے, تو جو کچھ چیزیں اسے معلوم ہے ان پر عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, دیانت اس میں موجود ہے, صداقت ہے, امانت ہے, گویا اس کی حد تک عمل صالح کے تقاضے پورے ہو گئے. لیکن اب ایک ہے عالم اور فاضل انسان, اس کے سامنے دین کے جو تقاضے موجود ہیں اور اس کا علم جو جس حد تک بڑھ گیا ہے, اگر کہیں اس کا عمل اس سے نیچے رہ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ناکام ہو جائے گا. وہ عامی انسان شاید اتنے سے عمل کی بدولت کامیاب ہو جائے اللہ کے ہاں, لیکن وہ شخص جو ہے وہ فاضل اور عالم, اس لیے کہ وہ حدیث جو میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمر ہی فیما افنا, وعن شباب ہی فیما ابنا, وعن مال ہی من اکتسبہ فیما انفقہ. میں پوری حدیث کا اس وقت ترجمہ نہیں کر رہا, پانچویں چیز کا صرف ذکر کر رہا ہوں جو میری اس وقت گفتگو میں آئی ہے. وعن ما عمل فیما علم, آخری اور سخت ترین حساب اس بات کا جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. اگر کسی بیچارے کا علم تھوڑا ہے اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور علم کے ڈھیروں انبار جمع کر لیے اور عمل جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہو تو وہ شخص ناکام ہو جائے گا. اسی طرح تواصب الحق, حق کی وصیت کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں راہ چلتے ہوئے, جیسے حضور نے فرمایا اماتت الاذی عن الطریق, راستے سے کوئی بری چیز جو ہے تکلیف دی چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اگر بچے کہیں کھیل رہے ہیں اور گیند سے کھیل رہے ہیں اور وہ راہ گزر ہے اور آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بیٹو یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, گاڑیاں گزر رہی ہیں, کسی کا شیشہ توڑو گے, کسی کے سر میں جا کر گیند لگے گی, یہ بھی تواصب الحق. اگر کوئی نوجوان ہے والدین کے حقوق کو نہیں پہچان رہا ہے, والدین کی خدمت نہیں کر رہا ہے, آپ جا کر اس سے کہیں کہ دیکھیے والدین کے حقوق پہچانیے, ان کے آپ پر حقوق ہیں, یہ بھی تواصب الحق. یہاں سے لے کر چلیے, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ ابتدا سے انتہا تک کی بات سامنے آ جائے تو باقی فلم بھی بلینس کر سکتے ہیں. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے, یہ سب سے بڑا حق. ان الحکم الا للہ امر لا تعبد الا اياه ذلک الدین القیم. اب اس کا عالم لے کر اٹھنا کہ یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے, حکومت اللہ کی بننی چاہیے, کوئی حاکم نہیں, کوئی محکوم نہیں, تمیز بندوں آقا فساد آدمیت ہے, کونو عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے بندے بن جاؤ, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, کوئی اونچ نیچ نہ رہے, یہ سب سے بڑا حق ہے. اور جب آپ اس حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ تواصب الحق کتنا مشکل کا. اب ظاہر بات ہے کہ اسی کے اعتبار سے صبر کی ضرورت پیش آئے گی. آپ نے جس بچے سے کہا کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے پلٹ کر کے چچا میں اپنا راستہ لیجیے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں نصیحت کرنے والے, کہے گا کہ نہیں کہے گا, سننا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی نوجوان جسے آپ کہہ کے ذرا بھائی اپنے والدین کا خیال کرو, ان کے حقوق پہچانو, ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو ایسا جواب دے.
کہ اب آپ اپنے کام سے سروکار رکھیے، آپ کو ہمارے معاملات میں دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ یہیں سے آگے چلیے، پھر جب اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو جنہوں نے اپنے تخت جمائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں، جن کے پاس ناجائز مراعات ہیں، جنہوں نے حرام خوریوں سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے خلق خدا کی گردنوں پر اپنی خدائی کے جوئے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو میدان میں آ جائیں گے آپ کے سرکوبی کے لیے، ان کے ساتھ کشمکش اور تصادم، اور یہاں تک کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ناگزیر ہوگا، اگر اس میں ناکام ہو گئے تو ناکام ہو گئے۔ سورہ انفال میں صاف کہہ دیا گیا میدان جنگ میں آنے کے بعد، الا یہ کہ کوئی جنگی تدبیر ہی کا تقاضا ہو، اگر آپ نے جان بچانے کے لیے پیٹھ دکھائی تو سب اعمال حبط ہو گئے اور جہنم میں خلود کی وعید سنا دی گئی، اس لیے کہ ثابت ہو گیا کہ نہ ایمان کے اندر کوئی جان تھی، یہ عمل صالح بھی ایک خول تھا ظاہری، حقیقی روح اس میں نہیں تھی، اگر یہ صراط مستقیم پر آئے ہوتے قدم جمع جمع کر ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر تک، تو یہ پیٹھ دکھانے کا معاملہ نہ ہوتا۔ تو یہ جو میں نے گراف آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اب ایمان کے اندر بھی مختلف ویلیوز ہوں گی، عمل صالح اس کی بھی ہائٹس بڑھتی چلی جائیں گی، تواصی بالحق اس کے بھی مراتب اور مراحل نیچے سے اوپر تک جائیں گے، اسی طریقے سے تواصی بالصبر اس کے بھی مراحل جو ہے بہت سے مختلف ہوں گے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ گروتھ جب ہو انسان میں تو یہ گروتھ ہونی چاہیے جو توازن کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایمان میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، رگڑے دے رہے ہیں، اپنے دل کو مانج رہے ہیں، ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب سے بھی آگے بڑھ کر ایمان شہودی بن جائے، لیکن نہ تواصی بالحق ہے نہ تواصی بالصبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں ہوتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے کونے خدروں میں بیٹھے ہوئے اپنے مراقبوں میں اور اپنے تزکیہ نفس کے اندر مگن، یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اب نارمل انبیلنسڈ پرسنالٹی ہے۔ اس کے برعکس کوئی شخص میدان میں تو آ جائے اللہ کے دین کو کا سربلند کرنے کے لیے، کلمہ اونچا کرنے کے لیے، لیکن نماز فرض بھی نہ پڑھی جا رہی ہو، یہ جو ہمارے ہاں ان بیلنسڈ اور ان پروپورشنیٹ غیر متوازن شخصیتیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا اور جسد ملی کا ناسور ہے۔ چاروں چیزیں توازن کے ساتھ، اتنا ایمان بڑھ رہا ہے اتنا ہی عمل صالح کے اندر بھی اور جلا آ رہی ہو، اتنا ہی تواصی بالحق کے اندر بھی اور قدم بڑھ رہا ہو، اتنا ہی صبر اور مصابرت میں بھی انسان مزید جو ہے وہ ثبات کا مظاہرہ کر رہا ہو، یہ گروتھ، یہ ترقی، یہ ارتقاء، یہ بلندی، یہ ترفو جو ہے متوازن طریقے پر ہو تو اس میں حسن ہے، اور جب اس میں عدم توازن آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص بڑا وائز ہے اور لوگوں کو بڑی خیر کی تلقین کرتا پھر رہا ہے، تواصی بالحق جو ہے اس میں تو اس نے اپنی زندگی لگا دی ہے، لیکن ذرا اس کے قریب جا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اپنا عمل جو ہے اس کا تو معاملہ کچھ بھی نہیں۔ یہ قرآن مجید میں کہا گیا یہود کے علماء سے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تم کتاب بھی پڑھتے ہو تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا آنکھیں بند کر کے کتاب پڑھتے ہو، تورات کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی، دوسروں میں ریوڑیاں بانٹ رہے ہو اور نہ اپنے آپ کو یاد رکھا نہ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھا۔ قرآن تو کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اگر ایسی شکل ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود تو مراقبے اور تہجدیں اور سب کچھ چل رہی ہے لیکن معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، بدی پھیل رہی ہے پھیلتی رہے، فحاشی اور بے حیائی کو فروغ حاصل ہو رہا ہوتا رہے، ہم اپنے کونوں میں بیٹھے ہیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس کے لیے وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، انقلب مدینہ کذا و کذا بے اہلہا، فلا فلا بستیوں کو الٹ دو، تہو بالا کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفت عین، پروردگار اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیکھ بھی معصیت میں بسر نہیں کی، اتنا نیک زاہد عابد انسان، آنکھ ادھر سے ادھر ہو جانے میں جو وقت لگتا ہے اتنا بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا ہے، تو کیا پھر بھی الٹ دوں؟ اب جواب سنیے، اقلب ہاں علیہ وعلیہم، ہاں الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِي يَسَاعَةً قَطْ،
اس لیے کہ یہ اتنا بے غیرت اور بے حمیت آدمی ہے کہ ہماری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا. یہ دیکھتا رہا کہ اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، شریعت پامال ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق ہو رہا، استہزاء ہو رہا، یہ لگا رہا اپنے کام میں، اپنی نیکی میں، اپنی تہجد میں، اپنے نوافل میں، اپنے ذکر میں، اپنے مراقبے میں. تو یہ انتہائی بے غیرت آدمی ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ عدم توازن، کہ ایک معاملے میں بہت بلندی، دوسرے میں انتہائی پستی، یا دوسرے میں بہت بلندی، پہلے میں پستی، یہ ہے پیتھولوجیکل کنڈیشنز، یہ ہے مرض کی علامات، یہ وہ نہیں ہے پرسنالٹیز جو اسلام چاہتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ چاروں چیزیں متوازن، ہم وزن ہوں. تو سورۃ العصر کا جو گراف تھا، اس کا جو بیس ہے، اس میں سب سے چوٹی کی چیز یہ ہے جو قرآن مجید میں حامیم سجدہ میں آئی ہے، ٹاپ موسٹ چاروں اعتبارات سے. اب اس کے بعد ان آیات کا مطالعہ فرمائیں. آئیے پہلے تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم. ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں، یہ سات آیات ہیں، سات کا حصہ کچھ اہمیت کا حامل ہے قرآن کے حوالے سے بھی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ ام القرآن سات آیات پر مشتمل ہے، سبع من المثانی. اور بھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ مثنن، سورہ مدثر کی سات آیات ابتدائی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور تسلسل کے ساتھ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. آگے اسلوب بھی بدل جاتا ہے اور قافیہ بھی بدلتا ہے. تو سات آیات کے مجموعے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آپ کو ملیں گے، جن میں مضمون کی بڑی اہمیت اور بڑی جامعیت ہوتی ہے. تو آپ اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے کہ یہ بھی ایک ایسا ہی مقام ہے. اگرچہ جو رکوعوں کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ کوئی رکوعوں کے اور پاروں کی تقسیم جو ہے، یہ صحابہ کے دور کی نہیں ہے. صحابہ کے دور کی صورتیں، آیتیں اور احزاب، سات منزلیں یا سات حزب، بس یہ بات کی ہماری تقسیم ہے جو کی گئی ہے رکوعوں کی اور پاروں کی. رکوعوں کی تقسیم اکثر و بیشتر بہت معنی کے لحاظ سے ہے، لیکن کہیں کہیں گنجائش ہے اختلاف کی. پاروں کی تقسیم تو بالکل ہی آربیٹریری ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے عرب ممالک میں چھپنے والے قرآن جو ہیں، مصحف، ان میں پاروں کا ذکر نہیں ہوتا، سورتوں کا ذکر ہے. بعض جگہوں پر آپ کو، مثلا سعودی عرب میں جو اب چھپ رہا ہے، اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں حزب کا ایک اور نظام ہے. بہرحال یہ تقسیم کا معاملہ علیحدہ ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے اس جم و ترتیب سے نہیں ہے جو میں نے شروع میں جس کے بارے میں عرض کیا. آیتوں کی ترتیب، آیتوں کو مرتب کر کے سورتوں کی شکل، سورتوں کی ترتیب کے کون سی کس کے بعد ہے، یہ ہے در حقیقت جمع و ترتیب قرآن کا اصل موضوع. بہرحال ان میں یہ سات آیتیں جو ہیں، یہ بڑی عظمت اور جامعیت کی حامل ہیں. اب اس میں دیکھیے، سب سے پہلے ایمان کے ضمن میں ایمان کا لب لباب اور اس کا حاصل بیان کر دیا گیا. یوں سمجھیے کہ جو میں نے گراف آپ کے ذہن میں بنوایا تھا، نیچے ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر، اور اوپر اب اس کی کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے،
ایمان کتنا، عمل صالح کتنا، تواصی بالحق کتنا، تواصی بالصبر کتنا، تو یوں سمجھیے کہ ایمان کی چوٹی کے اوپر لکھ لیجئے اللہ کی ربوبیت پر انسان کا دل ٹھک جائے، یہ ایمان کا لب لباب ہے، ایمان کا خلاصہ ہے، ایمان کا حاصل ہے، ایمان کا اصل نتیجہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے. یہ اصل میں استقامت میں، یہ جانیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس لفظ استقامت میں قیامت پنہا ہے. جم جانے کے معنی کیا ہے؟ اب اس کے عملی تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے، اس کے ذہنی اور فکری تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. مثلا جن میں سے ایک چیز توکل ہے، ایک چیز راضی برضائے رب ہونا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. ہر کے ساتھ یہ ماریخ عین الطاف، اب کہاں شکوا کہاں شکایت، اللہ کی طرف سے جو چیز آئی وہ ہمارے لیے سر تسلیم، ہم ہیں جو مزاج یار میں آئے. یہ تسلیم اور رضا کی کیفیت جو سورہ تغابن کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، توکل کی کیفیت، کسی شے پر کوئی اعتماد اور توکل اور بھروسہ نہ رہے، بھروسہ اور توکل کل کا کل صرف اللہ کی ذات پر ہو جائے. یہ ہے ایمان کا اصل خلاصہ، ایمان کا اصل حاصل، ایمان کا اصل لب لباب. تو فرمایا جو لوگ اس پر جم جائیں، اب کتنا اونچا مقام اور مرتبہ بیان ہو رہا ہے ان کا، اس میں اور کوئی چیز ابھی نہیں آئی، صرف یہ بات کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں یا نازل ہوں گے. یہ ذرا دو ترجمے ذہن میں رکھیے، میں وضاحت بعد میں کروں گا. عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارے میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں جمع ہو جاتے ہیں، تو تتنزلوں کا ترجمہ یہ بھی 100% درست ہوگا کہ نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، اور یہ بھی صحیح ہوگا کہ نازل ہوں گے ان پر فرشتے. تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ کیا پیغام لے کر آئیں گے یا آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ نہ کوئی خوف کھاؤ نہ کسی حزن کا کوئی معاملہ تمہارے لیے ہے، بلکہ اب تو بشارتیں حاصل کرو، خوشخبریاں حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ساتھی، دوست، ولی، پشت پناہ، مددگار. ولی کا ترجمہ جو ہے اس میں سارے الفاظ جمع ہو جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں یعنی آخرت میں وہ سب کچھ بھی ہے جس کی خواہش تمہارے جی میں ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ سب کچھ فراہم کر دیا جائے گا جو تم طلب کرو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم. یہ تین آیات کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اب ذرا اس پر غور کیجئے. ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک صحابی نے، کوئی بدو تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں تو کچھ زیادہ میرے اندر سمجھ یا فہم یا صلاحیت نہیں ہے، مجھے تو دین کی کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ جس پر میں پورا اتر آؤں تو بس میرا کام جو ہے، میرا معاملہ صحیح ہو جائے، پورا ہو جائے. جب یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا افصح العرب، آپ کا یہ بھی دعویٰ بھی ہے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے تو بڑے ہی جامع کلمات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو آپ نے دین کا خلاصہ نکالا ایک لفظ میں، وہ یہی تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. یہ جم جانا جو ہے بس اسی کے اندر سارا دین مزمر ہے، کہ جب آپ نے مان لیا اللہ کو، اب اس میں نوٹ کیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایمان جب آپ جمع کرتے ہیں ایمانیات تو وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. لیکن اگر ایک جملے میں لانا چاہیں تو ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایک اللہ پر ایمان جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور اس کے تمام احکام کو دل سے قبول کر لینا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ کل ایمان بن گیا. تو ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا ذکر، ایمان مفصل میں ملائکہ اور تقدیر اور کتابیں اور انبیاء اور باعث بعد الموت اور جنت اور دوزخ، تمام چیزوں کو ماننا ہوگا. اس خلاصے کا ذکر کیا، اور اس خلاصے میں بھی اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا. اس کو اچھی طرح سمجھیے، ہماری ساری کمزوری اور کوتاہی کس بات سے ہوتی ہے؟ برا نہ مانیے گا کہ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے. یہ میں بات ذرا کہہ رہا ہوں لیکن ذرا غور کیجئے گا، اعتماد نہیں ہے. کیا اعتماد نہیں ہے؟ کہ اگر اس نے آج مجھے کھانے کو دیا ہے تو کل بھی مجھے کھانے کو دے گا. مجھے اعتماد ان چند ٹکوں پر ہے جو میں نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ پر تو اعتماد نہیں. یہی بات تھی جو حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صبح کا واقعہ آپ کی سیرت مطہرہ کا اور حیات طیبہ کا بڑا ہی عجیب ہے، کہ فجر کی نماز میں سلام پھیرتے ہی آپ اچانک اٹھے تیزی کے ساتھ، اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے حجرہ مبارک میں. لوگ حیران ہوئے، بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے، کوئی حضور کو تکلیف ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا رات کہیں کوئی ہدیے میں سونے کی ایک دری کہیں سے آئی تھی، اور وہ رات میں اسے تقسیم کرنے سے کوئی سبب ہو گیا کہ تقسیم نہیں کر سکا، گھر میں رہ گئی. صبح مجھے اچانک خیال آیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اب ایک لمحہ بھی محمد پر اس حال میں گزرے کہ اسے اپنے رب پر اعتماد نہ ہو کہ وہ اس دری کو گھر میں رکھ رہا ہو اس وجہ سے کہ یہ کبھی میری ضرورت کے وقت آڑے وقت کام آ جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ توکل اس سونے کی ڈلی پر ہے، توکل اس بینک بیلنس پر ہے. دل اڑا ہوا ہے اگر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ توکل اللہ پر تو نہیں ہے، اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہے. اور ایمان کا اصل خلاصہ ہی یہ ہے کہ آپ کا توکل شفٹ ہو جائے اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر، کہ تمام اسباب کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ اعتماد، یہ یقین، یہ در حقیقت ان یہ جو کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ میں نے ایک چیز بیان کی ابھی، یہ تو ایک داخلی پہلو ہے نا، توکل راضی برضا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کیا کرو. کون لے گیا؟ کیا شیطان لے گیا؟ نہیں، اللہ لے گیا. کوئی اور فاعل حقیقی تو اللہ کے سوا ہے ہی نہیں. اللہ تمہارا دوست ہے، کوئی چیز اس نے تمہیں دی تھی واپس لے لیے، تو رنج کیوں ہو رہا ہے؟ اگر رنج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوستی کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اس شے کو اپنے پاس رکھنا زیادہ عزیز تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اگر کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے تو اترا رہے، کیوں اترا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کا حساب دینا پڑے گا؟ احساس تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ شے جو مجھے ملی ہے اب میری ذمہ داری، میری اکاؤنٹیبلٹی اسی کے ریشیو پروپورشن سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو احساس تو یہ ہونا چاہیے اگر ایمان. تو واقعہ یہ ہے کہ ایمان کے عملی اور نظری تقاضے جو ہیں ان سب کو جمع کر لیجئے. جب اللہ پر ایمان ہے اور آپ اس پر جم گئے تو اللہ کا ہر حکم جو ہے سر تسلیم خم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کو مانا ہے، اللہ کے رسول کا ہر فرمان، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. لاکھ وہ قرآن کا حافظ ہو اور قرآن کا مفسر بن گیا ہو اور قرآن کا مبلغ بن گیا ہو اور قرآن جو ہے بہترین خط میں لکھتا ہو، کچھ بھی ہو، قاری ہو اعلیٰ ترین، لیکن اگر قرآن نے کسی شے کو حرام کیا اور اس نے اپنے لیے اسے حلال ٹھہرا لیا، اس کا کوئی ایمان قرآن پر نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان مفتی اعظم کا فتویٰ ہے کہ جن کے فتوے سے اگر اختلاف کریں گے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. یہ فتویٰ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اب یہ ایمان ہی کے تقاضے ہیں نا.
اب استقامت میں یہ سب داخل کر لیجئے، ایک لفظ ایسا آ گیا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس استقامت میں قیامت مزمر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب دیکھیے اسی طریقے سے انہ ربی سیہدین، تقاضا دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نقشہ ہے اور اس وقت کیا ہوا ہے، سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے وہ ریت کا طوفان چلا رہا ہے، اور وہ معلوم ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب تو پکڑے گا، انا لمدرکون، لیکن رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ میرے لیے راستہ کھولے گا، وہ مجھے ہدایت دے گا. والذین جاہدوا فینا لناہدینہم سبلنا، یہ اعتماد، یہ یقین، معیت خداوندی کا استحضار، اللہ کی نصرت، یہ کب ہوتی ہے؟ جبکہ آپ کا وہ نسبت ولایت کا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہو گیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. اور اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں، یہ ایک باہمی دوستی کا تعلق ہے. ایمان کا لب لباب اور حاصل کیا ہے؟ ایک باہمی دوستی کا تعلق قائم ہو جائے اللہ کے ساتھ. اللہ آپ کا دوست، آپ اللہ کے دوست، اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ کا مددگار، آپ اللہ کے مددگار. ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، اللہ کی مدد کر رہے ہیں نا. کونوا انصار اللہ، بنو اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، تو کیسے ممکن ہے، آپ غور کیجئے، کوئی شریف اور بامروت انسان بھی کبھی کسی دوست کو کسی مشکل میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے لیے تو آپ نے اپنا تن من دھن لگا دیا ہو اور اللہ آپ کو کسی مشکل مرحلے میں چھوڑ دے گا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا. لیکن یہ اعتماد کب ہوتا ہے؟ جبکہ آپ اپنے دل میں مخلص ہوں. اور ہر شخص، ابھی سورہ ہم نے جو پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ایک ماہ قبل سورہ قیامہ، اس کی وعید بڑی اہم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ سے بھی اعتماد نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، اور اسی لیے دل اڑا رہتا ہے. یو خادعون اللہ، ہم تو اللہ کے باغیوں سے دوستیاں کریں، ہر نماز میں عشاء میں کھڑے ہو کر کہیں وہ نخلا و نترو کو بھائی افجرک، پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ترک تعلق کر لیں گے ان لوگوں سے، کوئی دوستی نہیں رکھیں گے ان سے جو تیرے فاسق اور فاجر ہیں، تیرے احکام کو توڑتے ہیں، اور ہماری ساری دوستیاں ان کے ساتھ، محبتیں ان کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، کھانا پینا ان کے ساتھ، ہنسنا بولنا ان کے ساتھ، کاروباری مراسم ان کے ساتھ، سب کچھ ان کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یو خادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. جب یہ کیفیت میری ہوگی تو میرے دل میں کیسے یقین ہوگا کہ اللہ میری مدد کرے گا؟ یہ یقین اسی شخص کو ہوتا ہے جو خود اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا رشتہ قائم کر چکا ہو، اسے یقین رہے گا کہ اللہ میری مدد فرمائے گا، ہر مرحلے پر وہ میری دستگیری فرمائے گا، ہر مشکل کو حل فرمائے گا، وہ میرا ساتھ کیسے چھوڑ دے گا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے. یہ ہے، اب میں اس میں بہت زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا، ورنہ تو مجرد یہ مضمون جو ہے، اللہ کو رب کہہ کر پھر جم جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا کون کون سی قیامتیں مزمر ہیں؟ اگر اسی کو بیان کرنے لگوں تو آج کا پورا وقت ختم ہو جائے گا. آگے چلیے، اس کا حاصل کیا؟ ایک نسبت ولایت جسے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھ لیجیے، چند جملے اور کہوں گا. یہ نسبت دو طرفہ ہوتی ہے، ہر معاملے میں ون وے ٹریفک نہیں ہے. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اور اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اذکر اللہ یذکرکم، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جس کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ ملائکہ مقربین کی محفل ہے. تو ذکر بھی دو طرفہ ہے، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور آگے چلیے، تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یحبہم ویحبونہ،
اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں. باہمی محبت ہو گئی, باہمی دوستی, باہمی نصرت, باہمی ذکر. ایک اور حدیث قدسی ہے, میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, وہ اگر بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں. یہ بھی دو طرفہ معاملہ ہے. اب تم نے تو رخ کسی اور طرف کیا ہوا ہو اور تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ رکھے تو یہ نہیں ہوگا. پہلے اپنا رخ اس کی طرف کر لو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, یکسو ہو کر اللہ کی طرف رخ کرو تو اللہ کی عنایتیں, اللہ کی شفقتیں. وہ شعر علامہ اقبال کا یاد آیا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. چلو تو صحیح, کمر تو کسو, ہم راستے کھولیں گے, مشکل آسان کریں گے. اور تم اگر پہلے ہی کم ہمتی دکھا کر بیٹھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید اور اللہ کی رہنمائی بھی پھر شامل حال نہیں ہوگی. بہرحال یہ مضمون بہت طویل ہے لیکن میں اکتفا کر رہا ہوں اس پر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم, دونوں ہی صحیح ہے اور تھوڑا سا اختلاف ہمارے مفسرین میں اور جو محققین ان میں ہوا ہے کہ یہ فرشتوں کا نزول آیا عام دنیا کی زندگی میں بھی ہوتا ہے یا موت کے قریب. اگر تو وہ اتریں گے فرشتے تو گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ موت کے قریب, اور یہ چیز تو متفق علیہ ہے سب کے نزدیک. جب بندہ مومن کے انتقال کا وقت آتا ہے فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں. بہت سے حضرات, بہت سے نیک بندوں کے یہ حالات لوگوں کے علم میں ہیں کہ جب انتقال کا وقت آتا ہے تو آس پاس کھڑے ہوئے جو تیماردار اور اپنے عزیز ان سے کہتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ. انہیں اس وقت کوئی نورانی صورتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ آتی ہیں استقبال کرتی ہیں. تو اس مفہوم میں تو قطعاً کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ موت کے قریب, جبکہ اس دنیا کی زندگی سے اب اس عالم آخرہ کی طرف سفر کر رہا ہے بندہ مومن, جس کا نقشہ کھینچا علامہ اقبال نے کہ نشانے مردوں میں مرد مومن بات گوئم جو مر گئے تبسم بر لبے اوست. میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے, کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. کلفتوں کا دور ختم ہوا, تکلیفوں کا دور ختم ہوا, امتحان کا دور ختم ہوا, رنج و مہن کا دور ختم ہوا. حضور نے فرمایا الدنیا, یہ دنیا کیا ہے, سجن المومن و جنت الکافر, مومن کے لیے تو ایک قید خانے کے مانند ہے. وہ تو ہر وقت کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں, ان کا نقشہ تو یہ ہوتا ہے کب اللہ کی طرف سے پیغام آئے اور ہم اس کی طرف مراجعت کریں. وہ یہاں اپنی خواہش سے نہیں رہتے بلکہ ایک ذمہ داری ہے. آپ سمجھیے کسی ڈپٹی کمشنر کو اگر لگا دیا جائے کہیں بلوچستان کے کسی آخری کنارے پر جا کر تو جائے گا بیچارہ مجبوراً, اس کا فرض منصبی ہے, لیکن اسے بہرحال اس کو جی تو نہیں خوش ہوگا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. وہ تو چاہے گا کہ مجھے کہیں سندھ کے اندر کسی آباد علاقے کے اندر یا کہیں کراچی میں کسی جگہ میری پوسٹنگ ہو. تو بندہ مومن دنیا میں رہتا اس لیے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, یہ میرا پلیس آف ڈیوٹی ہے, لہذا مجھے رہنا ہے. لیکن اس کے لیے اس کی منزل جو ہے, اس کی جو امنگیں ہیں, وہ صرف عالم آخرت کے ساتھ وابستہ ہیں. لہذا جو مر گیا تبسم مطلب ہے اس, کسی کو رہائی کا پروانہ ملے قیدی کو تو ظاہر بات ہے وہ روتا دھوتا نہیں ہے, وہ تو خوش ہوتا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو ایک نقشہ تو یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت اہل ایمان کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کی روح کو اس عالم بالا کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے اور بڑے محکم دلائل کے ساتھ ہے کہ اہل ایمان پر یہ نزول جو ہے فرشتوں کا دنیا کی زندگی کے دوران بھی ہوتا ہے, ان کے دلوں کی تثبیت کے لیے, ان کو شاباش دینے کے لیے, ان کی ہمت بندھانے کے لیے. دیکھیے خیر اور شر کی قوتیں ایک تو ہمارے اندر موجود ہیں, ایک طرف ہمارے اندر نفس ہمارا بھی ہے, ان نفس لامارہ تم بسو, وہ بھی ہمارے اندر ہے. دوسری طرف وہ روح ربانی, روح ملکوتی بھی ہے جو خیر کی طرف بلاتی ہے ہمیں, نفس لوامہ بھی ہے جو برائی سے ہمیں روکتا ہے. اسی طرح خارج میں شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں, خیر کی طرف بلانے والے بھی ہیں, داعیان الخیر بھی ہیں, داعیان الشر بھی ہیں, انسانوں میں بھی ہیں اور غیر مرئی قوتیں بھی ہیں. آخر جنات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, شیاطین جن وہ کون ہیں, جنات ہیں, اور وہ شیاطین آپ پر وسوسہ اندازی کرتے ہیں, آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں. انہو یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم, وہاں سے تم پر حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اسی طریقے سے جیسے غیر مرئی قوتیں جو ہیں شر کی طرف کھینچنے والی وہ یہ جنات ہیں شیاطین، اسی طریقے سے خیر کی طرف بلانے والی غیر مرئی قوتیں جو ہیں ملائکہ کی ہیں، فرشتوں کی ہیں، وہ آ کے اہل ایمان کے دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرتی ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا جاؤ ثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو، ان کے قدموں کو مضبوط کر دو. تو تثبیت قلبی کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا. اور ایک خوشخبری میں آپ کو اس وقت سنا دوں، یہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ او وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب بھی اللہ کے کچھ بندے اس کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں تو مسجد تو اس میں اولا ہے، لیکن بہت سے جو شارحین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں سب گھر اللہ کے گھر ہیں، جہاں کہیں بھی اہل ایمان جمع ہو جائیں یہ بشارت ہر جگہ پر ہوگی کہ جہاں بھی وہ جمع ہوں گے اللہ کی کتاب کے پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو فرمایا ان پر رحمت سایہ کر لیتی ہے، غشیتہم الرحمہ، سکینت نازل ہوتی ہے. وہ حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے ملائکہ مقربین کی محفل میں. تو معلوم ہوا فرشتے تو اب بھی موجود ہیں. تو یہ تثبیت قلبی، یہ ابشار و تبشیر، یہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس کے دونوں مرحلے ہیں اہل ایمان کے لیے. یہ بشارتیں دنیا کی زندگی میں بھی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی. یہی بات کہی گئی ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. اور وہی وہ الفاظ آئے ہیں کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. بالکل یہ آیت اور وہ آیت ایک دوسرے کی شرح کرنے والی ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور یہاں سے رحلت کے وقت، یہاں سے انتقال کے وقت، موت کے وقت بھی. اور وہ کیا کہتے ہوئے آتے ہیں، اللہ تخافو، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، نہ کوئی غم کھاؤ، وابشروا، بشارت حاصل کرو. دیکھیے وہاں الفاظ کیا ہے، لہم البشرا، اور یہاں وہی لفظ ہے کہ جو فعل امر کی شکل میں آیا، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشیاں مناؤ، خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب وعدہ کیا جاتا تھا، اس کے اعتبار سے یہ موت کے وقت کے ساتھ زیادہ مناسب ہے. لیکن اگلی آیت، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم یعنی فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑ گیا. تو اسی لیے دونوں مفہوم 100% درست ہیں، عام زندگی میں بھی، دنیا کی زندگی کے دوران بھی یہ نزول ہوتا رہتا ہے ملائکہ کا. اور ملائکہ کا نزول وہ تو ظاہر بات ہے کہ دل پر ہوتا ہے. قرآن مجید میں حضرت جبرائیل کے بارے میں کیا فرمایا، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، حضور کے قلب مبارک پر نزول ہوا ہے. حضرت جبرائیل قرآن کو لے کر نازل ہوئے محمد الرسول اللہ کے قلب مبارک پر. تو فرشتہ جو ہے اس کا نزول تو ہوتا ہے. تو فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آخرت کے بارے میں جو آگے الفاظ آ رہے ہیں بہت غور طلب ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ تکرار جو ہے محض زور خطابت کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ، قرآن مجید ہے یہ. ہم لوگ تو تکرار کرتے ہیں، مترادفات لاتے ہیں ذرا زور پیدا کرنے کے لیے، ایک بات کہی مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہوا، کسی اور طرح کہا، پھر بھی کچھ دل نے کہا کہ ابھی بات شاید پوری طرح میں بیان نہیں کر سکا، پھر تیسری دفعہ کہا. ہمارا تو عجز بیان ہے جس کی وجہ سے تکرار ہوتی ہے. قرآن مجید میں تکرار جو ہے کسی عجز بیان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بہت اہم مضامین کے لیے، بامانی غور کیجئے اس کی ایک اہم مثال ہے، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے تمہارے جی. اللہ نے اس نفس انسانی کو بنایا اور اللہ جانتا ہے اس میں کیا تقاضے مزمر ہیں، ان تمام تقاضوں کی بھرپور تسکین کا سامان اللہ نے پہلے ہی فراہم کر دیا. وہ جو انسان کا تقاضا ہے بنیادی، وہ ہر انسان کا ہے، جاہل ہو، عالم ہو، فاضل ہو، عاقل ہو، کچھ تقاضے تو وہ ہمارے نفس کے ہیں جو ہر انسان کے اندر ہیں. جو بھی انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر جو بھی تقاضے اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دیے ہیں بحیثیت انسان سب کے ہیں، ان کی تو بھرپور تسکین کا سامان. اور وہ کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، دنیا میں اللہ کا بندہ دنیا کی ان لذتوں کے دروازے اپنے اوپر بند کرتا ہے. ایک شخص حرام کے ذریعے سے ساری لذتیں حاصل کر سکتا تھا، اس نے حرام سے ہاتھ کھینچ لیا تو گویا کہ ان لذتوں کے دروازے اپنے اوپر بند کیے. اب اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں ان کے اس عمل کا یہ انہیں صلہ ملے کہ وہ نفس کی ساری بھرپور جتنی بھی ان کی تمنائیں آرزوئیں ہو سکتی تھیں، ان کی بھرپور تسکین کا اور سیٹسفیکشن کا اہتمام کیا جائے. یہ منطقی نتیجہ ہے. لہذا ایک بات تو یہ ہے پہلی، کہ اللہ نے جو چیزیں ہر انسان کے اندر اس نے نفس میں ودیعت کی ہیں، ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان تو پہلے ہی فراہم کر دیا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو مانگو گے. مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، ذہنی سطح کے اعتبار سے، اپنی جو بھی اس کی لیول آف کانشیسنس ہے اس کے اعتبار سے. میں اس کا ایک لطیفے کے طور پر سنایا کرتا ہوں واقعہ. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر یقین، آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ ایک دفعہ جا رہے تھے انگلینڈ. تو چھوٹی سی بچی اپنی، اس سے پوچھا بیٹی تمہارے لیے میں وہاں سے کیا لاؤں. بڑے بچے نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اب چھوٹی بچی کی فرمائش سنیے، انہوں نے کہا میرے لیے ایک پینسل لے کے آئیے. اب اس کا ذہن اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا، دیکھا ہے کہ اپنی ذہنی سطح ہے. اس وقت اس کے سامنے ہی میرے لیے پینسل لے کر آئے، وہ روز لڑتی ہوگی اپنے بھائیوں سے، پینسل اسے کوئی نہیں دیتا ہوگا. تو اس کی وہ دبی ہوئی آرزو یہی تھی کہ مجھے پینسل مل جائے جو میری اپنی ہو، ذاتی ملکیت ہو، اس سے جہاں چاہوں لکیریں میں اس کو کھینچتی پھروں، وہ اس کی آرزو تھی. جیسے جیسے انسان کے ذہنی اور فکری ارتقاء ہوتی ہے، اب اس کا تقاضا کچھ بدلتا جاتا ہے. وہ نفسانی تقاضا تو ہر ایک میں وہی رہے گا، وہ جاہل ہو، عالم ہو، منطقی ہو، فلسفی ہو، عامی ہو، خاص ہو، وہ تو سب میں ہے بحیثیت انسان. لیکن اب جو چیز آپ کو مانگنی ہے، اس مانگنے کا تعلق ہوگا آپ کی اپنی سطح سے، ذہنی اور فکری اعتبار سے آپ کیا مانگتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہاں ایک پینسل اور کاغذ ہر شخص کو دے دیا جائے کہ اپنی سب سے بڑی آرزو اس پر لکھ دیجئے، تو جتنے آدمی بھی یہاں پر 1200 موجود ہیں، دو آدمیوں کا جواب ملے گا نہیں آپس میں. جیسے آپ کے انگوٹھوں کے نشان نہیں ملیں گے، ایسے ہی آرزو جو ہے ہر شخص اپنے سینے میں کیا آرزو لیے بیٹھا ہے، یہ ہر شخص کی جدا ہوگی. اس لیے کہ ہر شخص کی سوچ، اس کا ظرف، اس کی سطح، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کا فلسفہ زندگی، ان تمام چیزوں میں کوئی 19, 20, 18, 17 کا فرق جو ہے وہ لازماً موجود ہوگا. اسی کے اعتبار سے اس کی ڈیمانڈ مختلف ہوگی. تو یہاں دونوں طرف سے احاطہ کر لیا، اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ بھی ہے جس کا اقتضا تمہاری طبیعت میں ہے، جس کا اشتہا. اسی سے تشتہی سے اشتہا بنا، اشتہا ہم کہتے ہیں بھوک کو، اشتہا نہیں ہے، یہ ہے شہوت. شہوت بھی اسی سے بنا ہے لفظ. تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے نفس کے اندر یا بطن کا اشتہا ہے، یا یہ زبان کی لذتوں کی کوئی چاٹ ہے، یا کوئی فرج کا تقاضا ہے، کوئی اس کے جو جنسی تقاضے ہیں، یہ سب اشتہا میں آئیں گے. جس کو کہ فرائیڈ نے اڈ یا لیبیڈو کے تحت جو ہے نقل کیا ہے. اڈ یا لیبیڈو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے وہ نفسانی تقاضے ہیں جو تمام انسانوں میں ہیں. اس لیے کہ ہر انسان میں ایک حیوان موجود ہے، اور اس حیوان کے تقاضے وہی ہے جو جملہ حیوانات کے تقاضے ہیں. جیسے حیوانات کو کھانے کو چاہیے، آرام چاہیے، استراحت چاہیے، جنسی تقاضا ہے بقائے نسل کے لیے، وہ سارے تقاضے ہمارے اندر ہیں. ایک طرف تو اللہ نے وہ سارا اہتمام کر دیا ہے. اس دنیا میں اگر ہم اپنی خواہشات کی لگام کو کھینچ کر رکھتے ہیں، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، تو اب اس کی پوری تسکین آخرت میں ہو جائے گی. اور نمبر دو یہ, ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے گا حاضر کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اس سے آگے کا لفظ اور بھی اہم ہے, نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ. نزول کہتے ہیں عربی زبان میں دو الفاظ آتے ہیں, نزیل اور زیف. نزیل تو وہ ہے مہمان جو ابھی آ کر اترا ہے, نازل ہوا ہے, وہ گھوڑے سے اترا, اونٹ سے اترا یا کار سے اترا, وہ اترتا ہے. تو یہ اترنے والا مہمان جو ہے, تازہ تازہ مہمان, وہ نزیل کہلاتا ہے. زیف وہ مہمان ہے کہ جو آپ کے ہاں مقیم ہو گیا ہے, اب ٹھہرا ہوا ہے, یہ زیف ہے. مختلف اعتبارات سے الفاظ بدل جاتے ہیں. نزول کہے گا عرب اس شے کو جو فوراً آتے ہی کسی مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. فوراً آیا, کوئی گرمی میں آیا تو ٹھنڈا آپ فوراً منگائیں گے, اور اگر سردی میں آیا تو فوراً کوئی چائے ہوگی, پھر آپ کا اہتمام ہوگا. جو بھی آپ ضیافت, اس کو ضیافت کہیں گے, وہ ضیافت ہے جو اہتمام کے ساتھ اس کے لیے تیار کرایا گیا. اور ایک وہ نزول ہے جو فوراً آتے ہی پیش کر دیا گیا. ان دو الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, نزیل اور زیف, اور نزول اور ضیافت. اس میں میں بلکہ ایک واقعہ بہت ہی اہم ہے حضور کی سیرت کا, وہ آپ کو سنا دوں, چونکہ سید صاحب نے بھی کچھ ان سختیوں کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا. ایک ایسا موقع بھی آیا کہ کئی دن کا, کئی وقت کا فاقہ تھا حضور کو اور آپ کے سارے گھر والوں کو. حضرت ابو بکر حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھ لیا, چہرے پر وہی کیفیت تھی کہ کئی وقت کے فاقے سے تھی. حضرت عمر آئے تو حال یہی. اب شاید حضور خود تو نہ بھی کرتے اپنے لیے, لیکن اپنے ان دو دوستوں اور ساتھیوں کی کیفیت دیکھی تو ان کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے. اب وہ انصاری کے لیے تو یوں سمجھیے کہ عید ہو گئی, باغ میں داخل ہوئے حضور, وہ فوراً دوڑے, فوراً کچھ کھجوریں, کچھ انگور کے خوشے جو تھے وہ وہاں سے فوراً تازہ تازہ توڑ کر لا کر رکھ دیے. یہ تو ہوا نزل, وہ آپ نے تناول فرمایا. اب اس نے فوراً جو ہے انصاری صحابی نے چھری ہاتھ میں لی اور کسی جانور کی طرف لپکا کہ میں گوشت تیار کروں, ضیافت کا اہتمام کروں. تو حضور نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ والا جانور نہ ہو. بارہ انہوں نے کوئی جانور سے ذبح کیا, پھر گوشت سیکا گیا, لایا گیا, حضور نے کھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ایک تو ان کے حوالے سے یہ دو لفظ سمجھ لیجئے, وہ آتے ہی جو چیز پیش کی گئی وہ نزول تھا, اور اب یہ جو اس جانور کو بکری ہو یا میڈھا ہو, جو بھی اس کو گوشت اب بھور کر لایا گیا, وہ ہے ضیافت. دوسرے یہ کہ آخری جو اس واقعے میں آتی ہے سب سے زیادہ ہمارے دلوں کو, یعنی کلیجے کو چیر جانے والی بات, دو باتیں ذہن میں رکھیے اس واقعے میں سبق آموز جو ہے وہ کیا ہیں. حضور نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر کچھ بوٹیاں رکھی اور فرمایا کسی سے کہ جاؤ یہ عائشہ کو دے آؤ, اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر آپ حضرت عمر سے مخاطب ہوتے ہیں, عمر یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, یہ نعمتیں کئی وقت کے فاقے کے بعد اگر یہ چند ٹکڑے اور چند بوٹیاں نصیب ہو گئی ہیں تو آپ نے فرمایا یاد رکھو ان کا بھی حساب دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہے تمہارے جسم میں گیا ہے, یہ توانائی پیدا کرے گی, اس سے جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ کہاں خرچ کی ہے, یہ ہے اصل جس کا حساب دینا پڑے گا. جیسا کہ میں وہ پانچ سوال گنوا رہا تھا, عمر کہاں بسر کی اور جوانی کہاں گلائی اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا, اسی طرح جو انرجی اور قوت تمہیں حاصل ہوئی ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. تو بہرحال سیرت کے اس واقعے کے حوالے سے اس وقت درس میں مجھے صرف نزول کے لفظ کی وضاحت کرنی تھی. فرمایا نزولا من غفور الرحیم, یہ سب بھی ابھی صرف نزول کے درجے میں ہے, یہ ضیافت نہیں ہے. ضیافت وہ ہوگی اللہ کی طرف سے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں, ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی انسان کے دل کے اوپر ان کا خیال بھی آیا. ضیافت تو وہ ہوگی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اب بتائیں کیسے تمہیں کہ کیسے کیا ضیافت ہوگی, تم نے وہ چیز دیکھی نہیں, تم نے وہ چیز سنی نہیں, تم نے اس کا کوئی تصور نہیں, تو پھر تمہیں وہ بتائی ہی نہیں جا سکتی. ہاں نزول میں وہ چیزیں ملیں گے جنہیں تم پہچانتے ہو, یہ دودھ ہے اور یہ شہد ہے اور یہ انار ہے اور یہ کھجورے ہیں اور یہ سیب ہیں, یہ چیزیں جو تم پہچانتے ہو وہ نزول میں تمہیں مل جائیں گی. اور یہ سارے حور اور غلمان اور یہ سارے جو نقشے کھینچے گئے ہیں قرآن مجید میں, در حقیقت یہ اس نزول کے ہیں. یہ ابتدائی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے جو ہوگی وہ اس کا تذکرہ ہے. باقی جو کچھ اہل جنت کو اللہ بعد میں عطا فرمائے گا اس کے لیے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے, ضیافت خداوندی کا نقشہ تو ان میں ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی وارد ہوا. یہ تین آیات کا ایک مضمون مکمل ہو گیا. اس میں ایمان, لیکن ایمان چوٹی کا ایمان, اللہ کو رب مان کر اس پر دل کا ٹھک جانا اور اس پر عملی اور نظری اور فکری اور ذہنی اور نفسیاتی ہر اعتبار سے استقامت, یہ اگر کر لیا ہے تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ, یہ نسبت ولایت ہے, یہ اللہ کے ساتھ باہمی دوستی کا رشتہ ہے, اس کا معاملہ وہی ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حیات دنیاوی کے دوران بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ پیغام دے کر, اور موت کے وقت وہ استقبال کے لیے آئیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اب آئیے نوٹ کیجئے, آپ سورۃ العصر کے حوالے سے دو چیزیں یہاں بیان ہو گئیں, ایمان اور عمل. استقامت کے لفظ میں عمل آ گیا, استقامت اللہ پر کی ربوبیت پر استقامت. اب تیسری چیز جو ہے سورۃ العصر کی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب یہ ہے تواصی بالحق, حق کی دعوت, حق کی وصیت, حق کا بول بالا کرنا. میں نے عرض کیا تھا چھوٹے حق بھی ہیں بڑے حق بھی ہیں. کسی بچے کو یہ نصیحت کہ یہاں نہ کھیلو یہ راستہ ہے, یہاں نہ بیٹھو, یہ بھی نصیحت ہے, یہ بھی حق کی نصیحت ہے. کسی نوجوان کو یہ وصیت کہ اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کے حق کو پہچانو, یہ بھی تواصی بالحق ہے. لیکن سب سے بڑی وصیت اور سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑا حق, اللہ کو پہچانو, اللہ کے بندے بنو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. نوٹ کیجئے الفاظ, اس شخص سے بہتر کون ہوگا اپنے قول کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ نطق اور گویائی جو ہے یہ انسان کا سب سے اونچا وصف ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کو فلاسفہ نے نام دیا حیوان ناطق, گفتگو کرنے والا حیوان, یہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو, یہ گویائی کی قوت بھی ہے. اور میں نے بیان کیا ہے سورۃ الرحمن کی چار آیتیں ابتدائی, اس کے حوالے سے اب میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے. جن حضرات نے میڈیکل سائنس یا فزیولوجی پڑھی ہے انہیں معلوم ہے ہمارے برین میں جو ہائیسٹ جو اس کا حصہ ہے کارٹیکس, اس میں سب سے بڑا ایریا جو ہے سپیچ سینٹر کہلاتا ہے, گویائی کی قوت کو کنٹرول کرنے والا. تو انسان کی اعلی ترین صلاحیت کیا ہے؟ خلق الانسان علمہ البیان, یہ بیان جو ہے یہ اس کا اعلیٰ ترین وصف ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. سماعت بھی حیوانات کے اندر بھی ہے, بصارت بھی حیوانات کے اندر بھی ہے, ٹچ کی اور ٹیسٹ کی صلاحیت بھی, سونگنے کی صلاحیت بھی حیوانات کے اندر بھی ہے. تو اس میں تو بلکہ حیوان ہم سے آگے ہیں. یہ پرندے جو ہیں وہ عقاب وغیرہ, یہ اتنی اونچائی سے سوئی پڑی ہوئی دیکھتے ہیں زمین پر کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ایسے حیوان بھی ہیں جو رات کو دیکھتے ہیں اندھیرے میں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم تو محتاج ہیں کہ خارج میں روشنی ہو تو ہم دیکھیں گے. ایسے جانور موجود ہیں کہ جو رات کو انہیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں, ان کی روشنی بھی ان کے اپنے اندر موجود ہے. تو اس طرح ہم ان اعتبارات سے حیوانوں سے اوپر نہیں ہیں. حیوانوں سے ہمیں اوپر کرنے والی شے اصلاً تو ہے وہ روح ربانی, اس کا تو اس پر بحث نہ کیجیے. وہ تو میرا کتاب چاہے عظمت صوم کے عنوان سے میں یہ مشورہ دوں گا, رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے لیے ذہن تیاری کے لیے اس عظمت صوم کا مطالعہ ضرور کر لیجئے، عظمت صوم. لیکن اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حیوانات سے ممتاز ہیں، ایک خاص وصف جو ہمارے اندر گویائی کا وصف ہے. اب اس گویائی کے وصف کا دنیا مختلف استعمال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لوگ کرتے ہیں. کوئی شخص اسی گویائی کے وصف کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنا رہا ہے، لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. کوئی بہت ذہین وکیل اسی قوت گویائی کو بڑی سے بڑی فیس لینے کا اس نے ذریعہ بنا لیا. یہی تو قوت گویائی ہے، آرگیو کرنے اور اپنے کیس کو پریزنٹ کر دینے کی صلاحیت ہے، ورنہ قانون سب نے وہی پڑھا ہوا ہے. لیکن بڑے وکلاء کے پاس یہی صلاحیت تو زیادہ ہے. کوئی ڈیمیگوگ ہے، بہت بڑا خطیب ہے، اور وہ کھینچ کر لے جاتا ہے لوگوں کو اپنی اس صلاحیت خطابت کے ذریعے سے. آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کا ایک وصف یہی تھا کہ وہ عوامی خطیب تھے اور جذبات کے اندر لوگوں کو بہا کے لے جانے والی صلاحیت ان میں موجود تھی. ہٹلر ڈیموگوگ تھا، بہت بڑا خطیب جو لوگوں کو، ایک قوم کو جو ہے وہ بہا کر لے گیا اپنی خطابت کے اندر. یہ سارے ہی وصف ہو سکتے ہیں اس قوت بیانیہ کے استعمال کے. لیکن یہاں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر بہتر کون ہوگا اپنی اس قوت گویائی کا استعمال کرنے والا، اپنے اس قول کی صلاحیت کا استعمال کرنے والا، اپنے اس نطق کی صلاحیت کو استعمال کرنے والا، اس سے بہتر کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. کونو عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ. محمد الرسول اللہ کا وہ نقشہ ذہن میں لائیے جیسے سید صاحب نے کچھ نقشے آپ کو دکھائے، مدین مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے. محمد الرسول اللہ بھی کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر خطاب عام فرما رہے ہیں، باسباحا کا نعرہ لگا کر لوگوں کو جمع کیا ہے اور اپنی بات کہی ہے. تو حضور نے بھی اپنے نطق اور گویائی کو استعمال کیا، کاہے کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں، اپنی لیڈری چمکانے کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے صلاحیتیں ہی ہیں، ان کا کوئی مس یوز بھی ہو سکتا ہے اور صحیح یوز بھی ہو سکتا ہے. مس یوز جو ہے آپ کے ٹیلنٹ کا وہی بربادی کا سبب بن جائے گا، اور صحیح استعمال اس صلاحیت کا وہی فوز و فلاح کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہی قوت گویائی اس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلائے. جیسے کہ سورہ یوسف میں فرمایا، حضور سے کہلوایا، قل اے نبی کہہ دیجئے، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے نبی کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. علا وجہ البصیرت، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، میرا یقین ہے، اللہ نے مجھے آخرت کا مشاہدہ بھی کرایا ہے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا ہے، میں تو معراج کی شب میں عالم ملکوت کی سیر کرایا ہوں. علا وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، میں بھی اور میرے ساتھی بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، انہیں مجھ پر اعتماد کامل ہے، جس کی بنا پر یقین کامل انہیں حاصل ہو چکا ہے اور وہ بھی بلا رہے ہیں. تو یہ دعوت اللہ، اتفاق کی بات ہے، آج ذہن ادھر منتقل ہو رہا ہے، اس پر بھی میرا ایک کتاب چاہے دعوت اللہ، سن 68 میں میں نے ایک تقریر کی تھی، اب یہ 20 برس پرانی تقریر ہے، لیکن چھوٹا سا کتاب چاہے اس موضوع پر، دعوت اللہ کے لوازم کیا ہے، یوں سمجھیے کہ وہ اس آیا مبارکہ کی شرح ہے. من احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اسی کی ایک مثال آتی ہے سورہ احقاف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. طائف کا نقشہ آپ کو دکھایا تھا کوئی تھوڑی سی جھلک سید صاحب نے آج، جب واپس آ رہے تھے تو وادی نخلہ میں آپ کا قیام تھا، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ اور بلند آواز سے قرات فرما رہے تھے. صرف ایک ساتھی تھے، حضرت زید ابن حارثہ، اس سفر میں حضور امام ہے، زید ابن حارثہ مقتدی ہے، نماز ہو رہی ہے اور ویرانہ ہے، وہاں سے جنوں کے کسی غول کا گزر ہوا، جنوں کا کوئی گروہ، وہ ٹھہر گئے، انہوں نے اللہ کا کلام سنا، فوراً ایمان لائے. یہ جو خطبہ ہے، یہ جو آج آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس میں قرآن کی عظمت کا ایک خطبہ بھی ہے حضور کا، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ هو الذی لم تنتهی الجن سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے آج. انہوں نے جا کر اپنے قوم میں تبلیغ شروع کر دی فوراً، یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو قبول کرو. میں یہ کہا کرتا ہوں کاش ہمارے دل میں کبھی ان جنات کی پیروی ہی کا جذبہ جو ہے اس کی کوئی انگڑائی ہمارے محسوس ہو. ایک مرتبہ قرآن سنا اور قرآن کے داعی بن گئے، مبلغ بن گئے، اور ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، نہ معلوم کتنی مرتبہ تو ان اجتماعات میں آ کے شمولیت ہو گئی ہوگی، لیکن زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ہم داعی بننے کے لیے تیار نہیں، مبلغ بننے کے لیے تیار نہیں. اور ان جنات نے ایک مرتبہ حضور کی زبان مبارک سے وہ کلام اللہ سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به، ہم تو ایمان لے آئے، بات بہت عمدہ ہے، بہت صحیح دعوت ہے، اور جیسے ایمان لے آئے اپنی قوم تک واپس گئے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اب خود مبلغ بن گئے ہیں، اس داعی اللہ کی، داعی اللہ کی پکار کو سنو اور لبیک. یہ ہے دعوت اللہ، تواسی بالحق جو ہے یہ اس کا اعلی مقام ہے، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی بندگی کی دعوت دو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اے انسانو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اس دعوت کو لے کر کھڑے ہو جانا، یہ گویا کہ اس گراف کے اندر ایمان اور عمل صالح کے بعد اب تواسی بالحق میں یہ تیسری چیز آئی. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اب اس میں دو چیزیں اور بیان ہوئی ہیں بڑی اہم ہیں، جنہیں دلچسپی ہو جائے تفصیل سے میں اختصار سے اب کام لوں گا، وقت بہت ہو گیا ہے، وہ میرا اس کتابچے کا مطالعہ کر لیں دعوت الی اللہ. یہاں دو چیزیں کیا آئیں، وعمل صالحا، خود عمل کرتا ہو درست، یہ در حقیقت یہاں دعوت کی شرط کے طور پر آیا ہے، دعوت دے رہے ہیں اور اپنا عمل زیرو ہے، تو اس دعوت کو بھی بدنام کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اعلیٰ سے اعلیٰ بات آپ کہیے، لیکن جب لوگ پلٹ کر آپ کے کردار کو دیکھیں اور اس میں اس کی کوئی رمق نظر نہ آئے، تو آپ نے نہ صرف یہ کہ جو بات کہی وہ کھوئی، بلکہ اس بات کو رسوا کیا کہ یہ شخص دعوت دے رہا ہے، اتنی اونچی، اتنی اعلیٰ، اتنی بلند، اور کردار کا عالم یہ ہے، یہ بلندی اور یہ پستی. میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ جو قرآن نے خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کے علماء سے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، یہ جب تک کہ عمل قول کی گواہی نہ دے رہا ہو، اس کی توثیق نہ کر رہا ہو، یہ دعوت نہ صرف یہ کہ غیر مؤثر رہے گی بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی، جسے آپ کہتے ہیں بجائے فائدے کے الٹا نقصان پیدا کرے گی. لہذا ایک شرط ہے اور وہ ہے عامل صالحا، اس کا اپنا عمل درست. یہی وجہ ہے قرآن میں دیکھیے بار بار کہلوایا جاتا ہے حضور سے، چند سورتیں پہلے سورہ حامیم سجدہ سے پہلے سورہ زمر میں یہ بات آئی ہے، انا اول المسلمین، پہلا مسلمان میں خود ہوں، جس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہوں پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے، لوگوں اپنے گھر کی خواتین کو لے کر بیٹھتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسك من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیت عمت رسول اللہ انقذی نفسك من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، نور چشم، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اللہ کے ہاں مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. اور اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپھی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہ تھا محمد الرسول اللہ کا طریقہ. ہمارے ہاں دعوت اور تبلیغ اور نصیحت اور تلقین وہ اس اعتبار سے بھی بدنام ہو رہی ہے کہ دور دراز جا کر تو ہم دعوتیں دیتے پھرتے ہیں، اپنے گھروں کو نہیں دیکھتے، اپنے قریب ترین ماحول کو نہیں دیکھتے، جہاں آدمی کو پرکھا جاتا ہے، جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں وہ دفتر ہے جو جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کام کرتے ہیں یا کام چور ہیں، آپ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں یا اس کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں، آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ترسوئی سے پیش آتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ جیسے کہ حضور نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، اپنے بھائی سے متبسم چہرے کے ساتھ مل لینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. یا تمہارا حال یہ ہے دفتروں میں سائلوں کو خراب کر رہے ہیں یا ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ لیکن یہ کہ دور دراز جا کر آپ واعظ فرما رہے ہو اور تقریریں کر رہے ہو تو انہیں کیا معلوم آپ کیا ہیں؟ وہ تو یہ سمجھیں گے آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے. محمد الرسول اللہ کا طریق دعوت و تلقین کیا تھا کہ گھر سے شروع کرو، اپنے ماحول سے. 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا محمد الرسول اللہ نے، کہ یہاں پر دعوت، یہاں تبلیغ، یہاں محنت، یہاں مشقت، یہاں لوگ جانتے ہیں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم.